الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت بالاسر محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں یقیناً وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد جہاں تبلیغ دین کے پہلو ملتے ہیں وہاں اس ساری بنیاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا درد، بہت بڑی جدوجہد اور بہت بڑا ایک کیفیت کہ آپ نے پوری کوشش فرمائی، اللہ کریم نے یہ کرم فرمایا کہ آپ کو مبعوث فرمایا، قرآن کریم نازل فرمایا، حق مخلوق تک پہنچ چکا ہے، اب یہ مخلوق دوزخ سے بچ جائے، اللہ کے غضب سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے۔ دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ باہم جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں حیثیت کے فرق سے ہم لوگوں کو ان کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے ان کا لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہر شے ہر لمحہ اس کی رحمت سے ہے، اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے جس نے وجود دیا، جس نے دماغ دیا، جس نے دل دیا، زندگی اور اس کی روانی دی، یہ خوراک، یہ ہوائیں، یہ فضا، یہ پانی، کتنا کچھ اس نے عطا فرمایا، اس سارے کے باوجود اس نے بندے کو فیصلے کا اختیار دیا ہے کہ تو کس راہ کو اختیار کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے یا اس کے مقابلات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف فرماتے تھے، اتنا درد محسوس فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر دیں گے، یعنی اتنا شدت ہے دکھ کی کہ یہ لوگ، حق نازل ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو حق سے آشنا فرما رہے ہیں اور یہ لوگ پھر شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنا انجام دوزخ جو ہے اس کی طرف کر رہے ہیں۔ اور یہاں جو پچھلی آیات کریمہ یہ بھی مدینہ منورہ کے حصوں میں ہیں، شان نزول ہے غزوہ احد کی، تو ہر طرح سے کوشش کی گئی، اندر سے نفاق کہ منافقت کر کے نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کو بددل کیا جائے، کمزور کیا جائے، باہر سے کافر و مشرک جو ہیں وہ جمع ہو کر حملہ آور ہوں تاکہ جو نظام قائم کیا جا رہا ہے وہ نظام قائم نہ ہو سکے۔ اور یہ صرف تب کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسا رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں کسی خطے پر کلی انصاف نہیں ہوگا، اسلام کے نام پر بھی جو احکام نافذ کیے گئے ہوں گے وہ بھی کچھ ہوں گے، سارے دین کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے، ہماری کمزوریاں اور ہماری نالائکیاں ہیں کہ ہم جو کرنا چاہیں وہ ہمیں کرنے بھی نہیں دیا جاتا، اور اس کا سبب ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ اور یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کو کفر کی طرف جلدی کر رہے ہیں، یعنی یہ زیادتی کرتے ہیں، ایک تو حق موجود ہے، اعلان ہو چکا حق کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور یہ ایسے اندھے ہیں کہ اس حق کو چھوڑ کر پھر شیطنت کی طرف جا رہے ہیں، یا جو لوگ مخالفت میں کھڑے ہیں، یا جو لوگ تلواریں سونتے کھڑے ہیں، یا جو لوگ میدان کارزار میں آ رہے ہیں، یا جو لوگ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کسی پہلو سے بھی آپ اس بات کو لیں کہ جو کفر میں جلدی کر رہا ہے، تیزی کر رہا ہے، فرمایا آپ دکھ نہ فرمائیں، یقیناً وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انم لن یضر اللہ شیئا، اللہ کریم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب مخلوق نے اللہ جل شانہ کا کیا بگاڑ لینا؟ مخلوق کی جو اللہ نے اسے جو کچھ عطا فرمایا، اس کے پاس کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس سے ذات باری تعالیٰ کو احاطہ کر سکے۔ اس کا اقرار ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس کی پسند و ناپسند، اس کی عبادت، اس کے احکامات، یہ سارا کچھ اللہ کریم نے اپنے کلام میں نازل فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا کہ مخلوق جان پائے۔ وہ جو قادر مطلق ہے، جس کا حکم ہر شے کے ہونے کی بنیاد ہے، جس کی رحمت سے یہ ہر شے کی روانی ہے، اسے کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے کہ اسے نقصان ہو؟ اب جو نقصان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ قرآن کریم میں بھی دیکھ لیں، احادیث مبارکہ میں بھی دیکھ لیں کہ کتنی بار کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو دینی حکم ہے اسے اس طرح نہ بیان کیا جائے، اس طرح نہ نافذ کیا جائے، کوئی بین بات لائی جائے جس میں ہم بھی داخل ہو جائیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا حصہ بھی داخل ہو جائے، تو ہماری مخالفت کوئی نہیں ہے۔ اب اسلام جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں مخلوق کی آراء جو ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے تو وہ باتیں یا وہ پہلو جو قرآن و سنت سے باہر ہوتے ہیں، وہ کسی نام کے ساتھ بھی داخل کیے جائیں، وہ بدعت ہو سکتی ہیں، ظلم اور زیادتی ہو سکتا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مسلمان کے ذمے اطاعت ہے اور کلی اطاعت ہے، اس میں اس کی رائے کا دخل نہیں ہے۔ اجتہاد کے پہلوؤں کو بھی رائے کا خلاف لے جانا، وہ بھی اجتہاد نہیں رہتا۔ تو اجتہاد بھی اصول کے تحت آتا ہے کہ جو اصول ہے اس اصول کے تحت جو ہے احکام اس کو سمجھا جائے۔ اور یہاں جب بات آتی ہے کہ اللہ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو ساری مخلوق سجدہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ساری مخلوق سجدہ نہ کرے، اس کی شان، اس کی ذات کو کیا فرق پڑتا؟ اس ساری مخلوق کا ہونا اس کا کن فیکون ان پہلوؤں پر اس کی رحمت سے ہے، ذاتی کمال تو کسی کا نہیں۔ ہم چونکہ وہ اجلت ہے نا ہمارے مزاج میں، قرآن بھی فرماتا ہے کہ اجلت ہے، تو ہم بڑے جلدی تنگ ہوتے ہیں، بڑے جلدی اعتراض کرتے ہیں، بڑے جلدی فیصلے کرتے ہیں، بڑے جلدی جو ہیں وہ بہانے اور اعتراضات جو ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کو یہ جو شرف ہے نا بشریت کا، یہ جو عظمت ہے بشریت کی، یہ وہ ادراک ہے کہ یہ کلی معانوں میں سمجھے جو اللہ جل شانہ نے اسے اس کی سمجھ کو رکھے ہیں۔ ایمان سے وہ جو بصیرت نصیب ہوتی ہے، وہ اسے وسعت نظری دیتی ہے، یہ زندگی کے مراحل کو سمجھتا بھی ہے اور انجام سے بھی واقف ہو سکتا ہے۔ اب دنیا میں ہی جو اصول دین دیتا ہے، اس پر آپ تجرباتی طور پر دیکھ لیں، تاریخ انسانی سے دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، آج اپنی زندگی سے دیکھ لیں، جہاں آپ کی عزیز داری یا رشتہ داری ہے وہاں دیکھ لیں، یا جہاں آپ کے امور دنیاویاں یعنی معاشرتی زندگی میں دیکھ لیں، جو حکم اسلام نے دیا ہے اس پر عمل کرنے سے ہر ایک کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس میں ہر ایک کی بہتری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک تو خوش ہوگا اور بے شمار لوگ جو ہیں دکھی ہوگی۔ اسلامی حکم ہماری ضرورت ہے، ہم اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اب جب دنیا جہاں زندگی بسر کر رہے ہو، وہاں پر تمہاری ضرورت دین اسلام پوری کر رہا ہے، تو یہ سارا جو جہان فانی ہے، قرآن فرماتا ہے کیا یہ محض کھیل اور تماشا ہے؟ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا کوئی کھیل ہے؟ آپ اپنی ساری زندگی میں، اپنے معاملات میں ہر چیز کو سمجھتے ہو، اسے سیریس لیتے ہو، اس کے متعلق اپنی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے طے کرتے ہو، اور یہ سارا جہان جو ہے یہ محض حادثات ہیں۔ تو یہ انسان کو اللہ نے شعور عطا فرمایا کہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اب اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں یا معاشرے کے جو معاشرے، اس میں ہم اپنی خواہشات کا نفاذ کرتے رہیں، بھلے کسی نام سے بھی کرتے رہیں، تو نتائج ایک ہی آئیں۔ اب جو ایمان نہیں لایا اور زندگی کے جن امور میں دینی احکام کا انہوں نے نفاذ کیا, دنیا میں بھی وہ ترقی کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں. تو اللہ کو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, پوری کوشش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے, آپ کے رفقاء کو نقصان پہنچایا جائے, اسلام کو نقصان پہنچایا جائے, دینی احکامات جو ہیں ان میں غلو کیا جائے, ریاست جو ہے اسے تباہ کیا جائے. تو یہ ساری جو کوششیں ہیں, اور اللہ ایسا کارساز ہے کہ غزوہ احد میں یہ سارا کچھ سوچ کر گئے تھے اور ناکام جو ہے وہ لوٹ کر واپس آئے, اللہ نے انہیں شکست دی. لیکن جو فرمایا جا رہا ہے کہ جو درد آپ محسوس کرتے ہیں یہ جو کفر میں تیزی کرتے ہیں, اچھا آپ غور فرمائیں, ہم اپنے مزاج کو اگر دیکھیں تو بے شمار جو پروگرام ہیں ان کے انعقاد کا موقع ملتا ہے, بہت بڑی بڑی تعداد جو ہیں ان میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, تقاریر ہوتی ہیں, سنتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, معاشرے میں جاتے ہیں. ایک عجیب پہلو ہے, اگر آپ غور فرمائیں تو آپ یہ بات جو ہے میرے ساتھ آپ بھی اس بات کو مانیں گے, بڑی کوشش کی جائے تو جو دینی احکام ہیں اور جو دین کا عمل ہے اس کی طرف مخلوق بہت کم آتی ہے. کوئی ڈھول باجا شروع کر دو, کوئی تماشا شروع کر دو, اپنے کام کا وقت بھی ضائع کر دیں گے, اپنے پیسے بھی ضائع کر دیں گے, دھکے بھی کھائیں گے, لیکن اس شور و غوغا پر مخلوق جمع ہو جائے گی اور ایک ہلڑ بازی جو ہے اس کا سارا حصہ ہو جائے. لیکن جب دین کی بات کی جائے, تعمیر کی بات کی جائے, اور یہ کہتے ہوئے ہاں بات تو ٹھیک ہے, تو بات ٹھیک ہے تو اس پر عمل کرو, بات ٹھیک ہے تو اس ٹھیک عمل میں معاونت لاؤ, نہیں. تو یہ ایک مزاج ایسا ہے کہ جب بندہ اپنی نفس کی سنتا ہے نا اور نفس کی تسکین کو چاہتا ہے تو وہ نفس اس کو جانے کیا کیا بنا کر دکھاتا ہے, شیاطین جو ہیں اس کے سامنے جانے کیا کیا اس کی خواہشات کو منعقص کرتے ہیں, وہ سمجھتا ہے میرا کمال, حالاں وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے, یہ اندھا پن ہے. تو ہم خود بھی اپنے معاملات اور اپنے تجربات میں یہ دیکھتے ہیں, بڑی کوشش کی جاتی ہے, بھرپور کوشش کی جاتی ہے, بمشکل چند لوگ جو ہیں وہ دینی امور پر ساتھ معاونت یا چلتے ہیں. اور کہیں آپ کوئی تماشا آپ دیکھ لیں کہ بازار سارے بازار لگ جائے, او بھیڑ جمع ہو جائے گی, مخلوق دھکے کھائے گی, لیکن اس تماشے کے ساتھ لگی رہے گی, وقت بھی ضائع کرے گی, پیسہ بھی ضائع کرے گی, اپنی قوت ضائع کرے گی, لیکن اس تماشے کے ساتھ لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نفس جو ہے اپنا وہ بڑا خوبصورت اور بنا نکھار کر دیتا ہے. اعمال جو ہیں ان کو شیطان جو ہے وہ بتاتا ہے جو تم ہو ایسا تو اور کوئی ہے نہیں, اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا. پھر معاشرے کی روش ہوتی ہے, یہ جو ہے نا کہ انسانی معاشرے میں قوانین کا نفاذ اور اطلاق ہو, یہ اس لیے ضروری ہے کہ معاشرہ تمام لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے, کسی ایک کو دوسرے رخ پر نہیں جانے دیتا. اسی لیے تو جائز امور میں رکاوٹ ہے اور ناجائز میں ساتھ معاونت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ معاشرے میں جائز امور نفاذ ہے نہیں, تو کوئی غلطی پر ہے, کہیں برائی کر رہا ہے تو آنکھیں بند کر لیں گے, لیکن اگر جائز طریقے سے کہیں اس نے رشتہ کیا ہے تو کتنے اعتراض آئیں گے, یہ دیکھیں جی اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, ایک بحث ہے اس پر چل پڑے. حالانکہ جائز اور ناجائز دیکھ کر بات ہونی چاہیے, پھر اپنی حد دیکھ کر بات ہونی چاہیے. تو دوسرے کی ذات پر بحث کرتے ہوئے قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ یہ جو پیٹھ پیچھے ہم باتیں کرتے ہیں, کسی میں غلطی ہو تو اسے کیا کہتا ہے, اور کسی میں غلطی نہ ہو تو جو ہم بہتان لگا رہے ہوتے ہیں اس پر قرآن کیا فرماتا ہے؟ تو غیبت یا بہتان دونوں بات تو پشت پیچھے آئے, لیکن جو غلطی ہے اس پر بھی قرآن منع فرماتا ہے پیٹھ پیچھے بات. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو معاشرے میں نفرت پیدا کرتے ہیں, مسائل پیدا کرتے ہیں. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو نفس بھی مدد کر رہا ہے, شیطان بھی پورا زور لگا رہا ہے, معاشرہ بھی ساتھ مدد کر رہا ہے. اب ان تین رکاوٹوں کو عبور کر کے واپس آنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, یہ فیصلے اپنے دل سے ہیں. مجھ سے دو دن پہلے کسی نے سوال کیا کہ کسی کا جو رویہ ہے اس نے اس کو دور کیا ہے. اور رویہ کیا ہے کہ کوئی کسی پروگرام کا انعقاد ہے, اس انعقاد میں وہ بندہ پہلی نشست پر بیٹھا تھا تو جو ذمہ دار ہے اس نے اس کو پہلی نشست سے اٹھا کر پیچھے بھیج دیا. اب اس سے آگے مجھے نہیں معلوم کہ انعقاد کہاں ہے, پروگرام کہاں ہے, لیکن جو سوال کر رہا ہے اس کے سوال میں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کدورت رہ گئی ہے یا دکھ رہ گیا. کوئی بندہ آج نیا آ کر یہاں بیٹھا ہے یا جس کی زندگی یہاں بسر ہوئی, اصول دین کے مطابق سب نے عمل کرنا ہے, میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی آج آیا ہو. اب یہ گمان کرنا کہ کسی کے رویے سے دین سے کوئی دور ہوا ہے, اس کے دو پہلو. ایک پہلو ہے کہ کسی کا رویہ ایسا تھا کہ کوئی بندہ بد دل ہوا, یقیناً جس کے رویے سے کوئی بد دل ہوا وہ اللہ کو جواب دہ ہوگا اپنے رویے کا. لیکن جو دین سے دور ہوا ہے وہ کسی کے دور کرنے سے دور نہیں ہوتا, اس کا انحصار یہاں ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جسے جو دینا چاہے کوئی چھین نہیں سکتا, جس سے لینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. تو دین سے کوئی دور کسی کے دھکے سے ہو سکتا ہے, شیطان کی شیطنت سے ہو سکتا ہے, معاشرے کے دھکوں سے دور ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے فیصلے کمزور ہوتے ہیں, ہماری اپنی جو نیت ہوتی ہے, آپ اسے صبح و فجر کی نماز کے ساتھ اندازہ کر لیں. جو بندہ فجر کو سوچ کر سوچتا ہے کہ میں نے اٹھنا ہے, اسے کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے, وجود اسے اٹھا دیتا ہے. اور جو یہ سوچ کر سوچتا ہے اچھا اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے, دیکھ لیں گے, کر لیں گے, وہ سو جاتا ہے. تو ایک ہوش ظاہری نہیں ہے, نیند کا غلبہ ہے. تو آپ مضبوط سو کر سوچ کر سوئے ہیں کہ میں نے اٹھنا ہے, وجود آپ کو جگا دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے یا دین سے کوئی دور کا آپ دور ہو رہے ہیں؟ جی میں تو فلاں کی وجہ سے دور ہوں. کیا کسی کے پاس یہ جواز ہو سکتا ہے قیامت کے دن, جی مجھے تو شیطان نے ورغلایا تھا اس لیے میں دین سے دور ہو؟ نہیں نا ہو سکتا. اگر کسی شخص کا رویہ آپ کو دین سے دور کر رہا ہے یا ذکر سے دور کر رہا ہے یا عبادت سے دور کر رہا ہے, وہ اپنے رویے کا جواب دے گا. لیکن شیطان بھی جواب دے گا قیامت کے دن. قرآن فرماتا ہے, وہ کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, میں تو جھوٹ بولتا رہا, جھوٹے وعدے کرتا رہا, تم نے سچ چھوڑا اور جھوٹ کے پیچھے چل پڑے, آج مجھے گلے کرتے ہو. اسی طرح اگر کوئی دین سے, اگر کوئی ذکر سے کہیں کسی موقع پر دور ہوتا ہے اور اس کا اعتراض کسی اور پر آتا ہے, یقیناً اگر اس معترض جس پر وہ اعتراض کر رہا ہے اگر اس کی ذاتی ہے تو اللہ کے ذور جواب دے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کوئی دین سے کسی کے دھکے سے دور ہو جائے. یہ کائنات کے مالک کے فیصلے ہیں, اس کی راہ کا مسافر ہو حفاظت وہ فرماتا ہے. نقص کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے فیصلے کمزور ہوتے ہیں, ہم چاہتے کچھ ہیں, ہم کہتے کچھ ہیں. تو جو بھی خالص اللہ سے توفیق مانگتا ہے دین کی, اس پر عمل پیرا ہونے کی, استقامت فی الدین کی, وہ کائنات کا مالک ہے, وہ اسے حفاظت عطا فرماتا ہے, اس کے لیے سبیلیں پیدا کر دیتا ہے. تو جب ہم اپنے ہی فیصلے کمزور لے کر پھرتے ہیں تو پھر جس پر مرضی گلہ کرتے ہیں, پھر بھائی معاشرے پر گلہ کرو تمہاری مرضی, نفس کو ہی ٹھہراتے رہو سزاوار تمہاری مرضی, مولانا کو کہہ دو, استاد کو کہہ دو, پروفیسر کو کہہ دو, شیخ کو کہہ دو, تمہاری مرضی. تو جب بات آتی ہے تو فرما آپ غمگین نہ ہو. اب اس میں دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, کیا نتیجے اخذ کر رہا ہے, ہم تمام کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم عمل کیا کر رہے ہیں. وہ جو دوسرا عمل کر رہا ہے وہ جانے, اس کا اللہ جانے, اور جو میں اعمال اختیار کر رہا ہوں اس کا حساب میں نے اللہ کو نہیں دینا. اسی لیے کہتے ہیں نا وہ جو محاورہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے کی جائے, مخلوق کے دکھانے کو عمل صالح نہ کیا جائے. تو فرمایا آپ غمگین نہ ہو, یقین وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پھر ایک اس کا اور پہلو, یہ جو حفاظت قرآن, قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے, یہ دین اسلام کی حفاظت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی سیرت مبارک کی حفاظت ہے، اور نہ صرف یہ مبارک الفاظ محفوظ ہیں، ان کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والی جماعت بھی موجود ہے تو دین محفوظ ہے، وگرنہ تو قرآن کریم لوح محفوظ پر قرآن بیان فرماتے کہ اللہ نے وہاں نازل فرمایا، وہاں سے پھر دنیا میں منتقل ہوا ضرورت کے مطابق۔ اللہ کا کلام ہے، اسے مخلوق کی حفاظت کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں ہوگا تو محفوظ ہوگا، کلام ذاتی ہے، تحریریں محفوظ ہیں، اس کا کلام ہے، کلام کی شان، اس کی حفاظت جو ہے، حفاظت قرآن جو ہے وہ پورے دین کی، نہ صرف دین کی، اصول دین کی ایک ایک پہلو کی حفاظت اس طرح ہے کہ عمل کرنے والے بھی محفوظ ہوں گے۔ اب کوئی عمل کرنے والا خالص ہو نہ کہ اس حفاظت قرآن میں داخل ہو جائے، اور یہ قیامت تک رہیں گے، اور جس دن صاحب ایمان نہیں ہوگا، لا یقال اللہ اللہ، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن قیامت قائم ہو جائے گی، اور متعدد احادیث مبارکہ میں یہ فرمان ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ بیت اللہ شریف کو جو منہدم کرنا ہے ایک صاف عام نے، تو وہ اس وقت ایمان والے چلے گئے ہوں گے، بسات لپٹ رہی ہوگی، ہر چیز طے ہو رہی ہوگی۔ تو آج ہمیں ایک دین محفوظ ہو، مسلمان محفوظ، حفاظت قرآن میں داخل ہو، تم بھی محفوظ رہو گے، تمہارے معاشرے بھی محفوظ رہیں گے، تمہارے ملک بھی محفوظ رہیں گے۔ یرید اللہ واللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ۔ اب یہ جو خرابیاں کرتی ہیں اور کرتی ہی چلے جاتی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے۔ اب دنیا کی زندگی کا جو نتیجہ ہے یہ آخرت میں، دنیا میں جو نتائج ملتے ہیں وہ نتائج اعمال پر جو پہلو، جس پہلو کو اختیار کر رہے ہو، یعنی ابھی کوئی آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو آگ تو جلائے گی، کوئی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو پانی کی ٹھنڈک تو اسے محسوس ہوگی، تو جو عمل ہے اس عمل پر جو نتیجہ آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اس کی تکلیف یا اس کا سکھ اپنا۔ لیکن آخرت میں جب حساب کتاب کی بات آئے گی تو وہاں کا عذاب بہت پھر سخت ہے، کہ عذاب کی بات آئے گی تو دنیا میں نہیں سمجھا جا سکتا کہ عذاب کیسا ہو، اور جو سکھ اور سلامتی ہے اسے بھی دنیا میں کوئی نہیں پہچان سکتا۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ پھل کھائیں گے اور کہیں گے کہ ایسے تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، لیکن ان کی لذت ایسی نہیں ہوگی کہ جو پہلوں جیسی۔ تو متشابہ پھل بھی ملیں گے کہ پہچان لو کہ ہاں یہ اللہ نے انعام فرمایا کہ میرے کھانے کو یہ پھل اور خوراک دی، ایسا تو میں نے پہلے کھایا ہے، لیکن ویسا نہیں کھایا ہوگا جب کھاؤ گے۔ تو آخرت میں ان کا حصہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو آج بھی پورا زور لگایا جا رہا ہے دین کے خلاف، دینی احکامات کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن کریم کے جو مفاہیم ہیں ان میں متشابہات کو لے کر غلو کی کوشش کی جاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر بحث کی جاتی ہے، خلفائے راشدین اور اس مبارک وقت میں بے شمار باتیں بنائی جاتی ہیں، یہ ساری کوشش یہی ہے کہ دین کو نقصان پہنچایا جائے اور اللہ کا نقصان کیا جائے۔ اللہ کا کس نے کیا نقصان؟ اللہ کہتا ہے جو اللہ کی مدد کرے، جو اللہ کو قرض دے، تو جو غریب کو صدقہ یا خیرات دو گے اس سے اللہ کا قرض ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ اللہ کریم اس عمل کو کیا درجہ عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح جو دین کے خلاف چلتا ہے، جو دین دار کے خلاف چلتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کو نقصان پہنچا رہا ہو، تو آپ سوچیں کہ پھر اس کو نتیجہ کتنا سخت بھگتنا پڑے گا۔ تو بندے مومن کو جو اللہ کریم نوری ایمان سے بصیرت عطا فرماتا ہے تو اس کی نظر محدود نہیں رہتی، وسیع ہوتی ہے۔ اگر نظر محدود ہو تو پھر دنیا میں یہ جو تلخی ہے واقعی سمجھ آتی ہے کہ ہاں جی بڑا دکھی ہوں میں تو ساری زندگی بیمار رہا، میں بڑا دکھی ہوں میرے بھائی آسودہ رہے اور میں مفلس رہا۔ وہ صحت مند رہے میں معذور رہا، ان کو فراوانی رہی میرے پاس کمی رہی، سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہی دنیا تھی، یہی سارا کچھ تھا، بھگت لیا جو اچھا ہے یا برا۔ لیکن بحثیت ایمان، مسلمان ایمان، صاحب ایمان کی حیثیت سے جب دیکھتے ہو تو یہ دنیا کا امتحان ہے، کسی کا امارت میں ہے، کسی کا مفلسی میں ہے، کسی کا صحت میں ہے، کسی کا بیماری میں ہے، کسی کی بہت بڑی عزیز داری ہوتی ہے اور کوئی گرد و پیش دیکھتا ہے میرا تو کوئی نہیں۔ تو سب اگر اللہ کریم کو اپنا مان لیں، جان لیں اور اس کے حکم پر عمل کریں تو پھر بات کیا آتی ہے، پھر اخروی حیات کی جو وسعت ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ واحد لا شریک، اس میں ذات اللہ، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، ایسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ بنیاد ہے ہماری ایمان کی۔ قرآن کریم کس نے سنا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ کی ذات سے مخلوق کو نصیب ہوا۔ تو قرآن کی تلاوت ہم کر لیں، نماز ہم پڑھ لیں، اور اللہ کی وحدانیت مان لیں، اس کا اسم ذات اللہ نہ صرف جان لیں، اقرار کریں، اذکار کریں، اور آخرت میں جو فرمایا کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا، وہ نہیں مانو گے تو کیسا ماننا ہے کہ ظاہر میں بیٹھے ہوئے مان رہے ہو اور جو اعمال اختیار کر رہے ہو ان کا نتائج نہیں مانو گے کہ اچھا کروں گا تو نتیجہ اچھا ہوگا اور اگر برا کروں گا تو میرا نتیجہ بھی سخت ہوگا۔ تو وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آخرت کی جو نتائج ہیں ان کی اطلاع بھی تو قرآن کریم دے رہا ہے۔ اس لیے اصل جو بنیاد ہے کہ اپنا آپ ٹٹولتا رہنا چاہیے۔ ہمارے اندر جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی اچھی اور خوبصورت لکڑ کو دیمک لگ جاتی ہے، بظاہر وہ سلامت ہوتی ہے لیکن جس دن ٹوٹتی ہے اس دن سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر تو لکڑ نام بھی شہر رہی کوئی نہیں، ساری دیمک چاٹ گئی۔ تو ظاہری طور پر ہم کیا نظر آ رہے ہیں، ہمارا لباس کیا ہے، ہمارے حلیے کیا ہیں، اگر قلب میں دیمک ہے تو پھر کوئی وقت آئے گا کہ وجود گر کر جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں جب ہم دیکھیں گے تو یہاں کا اخلاص کہ اپنے اللہ سے اپنے کمزوریوں کی معافی مانگی جائے، دین کے لیے کاوش محنت کی جائے اور سمجھا جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، پھر مخلوق پر احسان نہ کیا جائے۔ دینی احکامات بھی اگر نیت مخلوق کی رضا ہوگی تو معاملہ اور ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ کی رضا ہوگی کہ اللہ راضی ہو تو پھر یقین مانے آپ تو کوئی نہیں کریں گے کسی کے میں نے اس کے ساتھ یہ اچھا کیا، یہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیوں، نہیں کہ ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ آپ میں ہم جو عمل اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے انبیاء اور رسول نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، کیا ہم اس کی حق کو بیان کرنے کی آپ سے کوئی قیمت مانگتے ہیں؟ ہمارا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، کیا یہ درس ہمیں قرآن سے نہیں مل رہا؟ اس لیے نیکی سمجھی جائے، اسے اختیار کیا جائے، اور ہر عمل محض واسطے اللہ جو ہے اسے اختیار کیا جائے، یہ اس کا اصل مقام۔ اور جو برائی کرتا ہے، دین کے مقابل آتا ہے، کر لے بھائی جو اس نے زور لگانا ہے، کچھ نہیں کر سکے گا ما سوائے اپنے نقصان کے، ولہم عذاب عظیم، اور فرمایا ان کے لیے بہت بڑا عذاب، بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں بڑا عذاب ہے تو کتنا بڑا عذاب ہوگا؟ اللہ کریم جو فرما رہے ہیں کہ بڑا عذاب ہوگا تو کتنا عذاب ہوگا؟ تو یہاں دوسری بات جو سمجھ آ رہی ہے کہ دین، امور دینیہ کے خلاف جو جائے گا، دین کے روکنے میں جو جائے گا، اس کے لیے آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ دعوے ایمانی کے ساتھ مقابل جا رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، بے ایمان ہے، منافق ہے، کر رہا ہے، کافر کر رہا ہے، دین کے جو مقابل آئے گا کہ دین کو نقصان پہنچانا ہے، اسے نہیں پہنچا سکے گا لیکن اپنا ضرور نقصان کرے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ انہی آیات کے شان نزول میں جو واقعات ہیں، اور زمانوں میں عظیم ترین زمانہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طرح صبح اور شام تھی، لوگوں کو دعوت حق دی گئی، وہ لوگ جنہوں نے اقرار کیا کیسے خوش بخت ٹھہرے، وہ لوگ کیسے بدبخت ہے کہ جنہوں نے انکار کیا، لیکن دونوں جماعتیں چلی گئیں۔ آج کوئی ہے؟ دنیا سے دونوں جماعتیں چلا گئی، لیکن جس کے جو اعمال ہیں وہ اپنے اعمال ساتھ لے گئے اور ان اعمال کے مطابق نتائج ہوں۔ آج ہم سارا دین پڑھتے رہیں، سارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، سیرت پاک کا مطالعہ کا شرف نصیب ہو، سارا کچھ کرتے رہیں، آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا یہیں رہے گا یا ہم بھی چلے جائیں گے، تو جو آبادی ہیں ان کے قبرستان گواہیاں نہیں دے رہے، ہم روز جنازوں پر نہیں جاتے، افسوس پر نہیں جاتے، تو اگر کہیں آبادی کی مبارک پر جا رہے ہو تو کسی کے وصال پر افسوس کو نہیں جا رہے۔ تو قرآن کریم کا نزول جو ہے یہ ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے اور اصول دینیاں ہیں، اور لوگوں نے اعمال کیے ہیں، مطابق بھی کیے ہیں، انکار بھی کیے ہیں، مقابل بھی آئے ہیں، ہر کوئی چلا گیا ہے، لیکن جس نے جو اعمال کیے ہیں اس کے نتیجے پائے گا۔ تو جب ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ایمان کے بدلے کفر ہم بھی خرید رہے ہوں؟ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہیں ہم بھی تو زندگی میں ایسا ہی تو نہیں معاملہ کر لیا۔ اچھا، اگر آپ اس کو بدل میں خرید کے معنوں میں بھی لیں تو پھر آپ اس کو اس طرح لیں کہ یہ جو زندگی ہے اس کی فرصت بڑی قیمتی دولت ہے۔ کسی شے کو بھی لیا جاتا ہے نا جی، اس شے کے لینے میں آپ افزانہ دیتے ہیں۔ دنیا میں سونا، چاندی، ہیرے بڑے قیمتی جانے جاتے ہیں، اتنے قیمتی جانے جاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں قیمتی ہونا بنایا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں، جو دین کے انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء رسول کے انکار کرنے والے ہیں، اگر احمد کے ماننے والوں کا امتحان ہو جائے، یعنی عیسائی بھی ایمان کا امتحان ہو جائے، تو اللہ ان کے مکان، ان کی سیڑھیاں، در و دیوار سونے اور چاندی کی بنا دے۔ اتنے قیمتی مخلوق کے درمیان یہ دھات ہے۔ پتھر ماز پتھر نہیں ہوتا، اگر وہ ہیرے اور جواہرات ہو تو پتھروں میں سے آئے، لیکن پتھر نہیں رہتا، بڑی قیمتی ہو جائے۔ لیکن سب سے جو قیمتی ہے نا اس جانے فانے میں شے، وہ زندگی کے پل ہیں اور یہ فرصت ہے۔ لوگوں نے اپنی بادشاہیوں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگائے، اور جب وہ زمین میں دفن ہوئے تو چاندی اور سونے اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر ساتھ دفن کیے گئے، کہ جس کی ملکیت ہے کل پھر اس کے کام آئے گی۔ اور وقت بدلا، زمانہ بدلا، لوگوں نے قبریں اکھیڑ دیں، ہڈیوں کے جو پر خچے اڑا دیے، کہیں سر ملتا ہے، کہیں پاؤں ملتا ہے، وہ سونے ہیرے چاندی کے جو ڈھیر ہیں وہ لوگ اٹھا کر لے، تو وہ جو صاحب مزار ہے اس کے لیے قیمتی پھر کیا ہوا؟ وہ سونا چاندی جس کو اس کے سینے پر دفن کیا گیا اور لوگ پسلیاں اکھیڑ کر وہ سینہ بھی اس سے وہ دولت اٹھا کر لے گئے، وہ قیمتی ہے؟ یا وہ انتقال جو اسے دنیا سے برزخ منتقل کر رہا ہے اور اخروی سفر پر روانہ ہو رہا ہے، جہاں دنیا کے امور کے نتائج کو اس نے دیکھنا ہے کہ اس نے کون سا عمل کیا ہے، کون سی شے اس کے لیے اہم ہے، اس کے لیے اہمیت نتائج آئے گی۔ تو جب نتائج آئے گی تو عمل کا وقت کون سا ہے؟ یہ وقت ہے جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ہمارے عمل کا وقت ہے۔ تو مزدوری کے وقت مزدوری نہ کرو اور شام کو کہو کہ مجھے اس کا افزانہ ملے، تو کدھر افزانہ ملے گا، ایسے بیٹھے رہ جاؤ۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں اس بدل کی کہ کفر لیا ہے ایمان کے بدلے، تو زندگی کی فرصت صرف کی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ایماندار ہوتے، صاحب ایمان ہوتے، دین اسلام کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ضد کی، مقابل آئے۔ لن یضر اللہ شیئا، بھائی جو مرضی کر لو، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یقیناً اپنا نقصان کیا۔ ولہم عذاب علیم، اور فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب پہلے حصے میں فرمایا ولہم عذاب عظیم، اب یہاں فرمایا ولہم عذاب علیم۔ پہلے عمل کیا ہے؟ کہ وہ آئے انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اپنا نقصان کر بیٹھے، بہت بڑا عذاب آیا. دوسرے میں انہوں نے کوشش کی کہ جو کفر ہے اس میں بڑھتے چلے جائیں، حق کے مقابل کھڑے رہیں، اور ضد کی یعنی اور برائی میں بڑھے، تو ان کا نتیجہ والوں عذاب علیم آیا کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا. عذاب تو ویسے دردناک ہوتا ہے، تو جو عذاب ہی دردناک ہوگا وہ کیسا ہوگا. ولا یکسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مہین. اب اگلی آیت میں فرما، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو جو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے اچھی ہے، بے شک ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں. ولهم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب. اب تین کردار ہیں اور تین طرح کے نتائج بیان فرمائے گئے. پہلے حصے میں فرمایا ولهم عذاب عظیم، ایک عمل ہے نقصان پہنچانے کو آئے ہیں دین کو، ولهم عذاب عظیم نتیجہ پایا ہے. پھر دین کی اہمیت نہ جانی، جہاں موقع ملا فیصلہ کفر کی طرف کیا، ولهم عذاب علیم دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے. اور جو اس سارے عمل میں اس برائی میں چلتے گئے، اللہ کریم اسے فرصت دے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا کمال ہے. آپ دیکھیں جو برائی کرتا ہے اکثر دیکھو اس کے سر کو درد نہیں ہوتی، بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ اتنا برائی کر رہا ہے، یہ موذی مخلوق کی جان ہی نہیں اس سے چھوٹتی، اللہ اس کی رسی طویل کر دیتے ہیں. کہاں جائے؟ قرآن نہیں فرماتا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی ہزار سال ہو، اور فرماتا ہے ہزار سال ہو تو نہ ختم ہوگی. اور فرمایا ولا یکسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو جو مہلت دیتے ہیں ان کے لیے اچھی ہے، اس میں ان کا کمال نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں وہ برائی میں بڑھ رہے ہیں، اپنے لیے اخروی نتیجہ جو ہے اس میں بہت ظلمت ان کے لیے بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال سے بڑھا رہے ہیں. اور فرمایا بے شک ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں، انما نملی لهم یزدادوا اسما، کیوں یہ جو گناہ ہے وہ جتنی فرصت مل رہی ہے اتنے گناہ میں جا رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ان کے قلوب سیاہ ہو چکے ہیں، ہدایت سلب ہو گئی. اب جس سے ہدایت سلب ہو گئی اس کا نتیجہ فرمایا جا رہا ہے ولهم عذاب مہین، اور ان کو ذلت والا عذاب ہوگا. یہ سخت بھی ہوگا، بڑا بھی ہوگا، اس کے بعد یہ دردناک بھی ہوگا اور ذلت بھی ہوگی. اور اس طرح جب بندہ سیاہ قلب ہو جاتا ہے تو اس کی ذلت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے وہ رذیل ہوتا ہوا جاتا ہے. اور جب قیامت میں مخلوق جمع ہوگی، مخلوق اس تمام میں وہ ذلت جو ہے اس کے منہ کو پھٹکار رہی ہوگی، اور کتنا سخت عذاب ہوگا کہ تیسرے درجے کی بات فرمائی جا رہی ہے. اب آپ غور فرمائیں، برائی ہے اور پھر برائی میں بڑھنا ہے، تو پھر نتائج میں آپ دیکھیں کہ نتائج میں سختی جو ہے، جو عذاب کی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میری غلطیوں کو کوئی نہیں پکڑ رہا، اللہ کریم دیکھ رہے ہیں. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، غلطی ہو جائے شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرما. مخلوق نے جانا تو کیا، مخلوق نے نہ جانا تو کیا، لیکن مالک کائنات تو جانتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. تو دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور آگے اپنی دینی جو فریضہ ہے اور ذمہ داری اولاد گھر ہے انہیں پہنچانا، بلکہ مخلوق خدا تک پہنچانا. ابھی ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد ہے، اور وطن عزیز میں دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خوشیاں منائیں گے. اللہ کریم اس خوشی کے اظہار میں ہمیں یہ ہوش عطا فرمائے کہ ہمیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آئے، کہ ہمیں آوازوں کی نسبت کردار ہمارے شہادت دے رہے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا اظہار ہے. اسی طرح آج 14 اگست ہے، ہم یوم آزادی منا رہے ہیں. اب بحثیت مسلمان دیکھ لیں، اب بحثیت قوم دیکھ لیں، ہم اپنا کردار اور اپنا عمل جب دیکھیں گے، اگر تو ہم غلطی کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھیں دین میں غلطی میں تین حصے بیان فرمائے. جوں جوں غلطی میں بڑھے گا فرصت ملتی جائے گی لیکن ذلیل ہوتا جائے گا اور نتائج برے سے برے ہوتے جائیں گے. اور اگر حق کو سمجھے گا عمل کرے گا تو وہ اللہ جل شانہ کی جماعت میں داخل ہوگا. اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہوگا. تو جب ہم ملک کو دیکھتے ہیں تو یہاں جس کا جتنا اختیار ہے, جس کا جتنا اختیار ہے اگر وہ دیکھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ من حیث القوم, ہم تعمیر کی بجائے اپنی خواہشات میں لگے رہتے ہیں. تو خواہشات کی تکمیل کیا آپ کو اس جستجو پر لائے گی کہ جہاں آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں, یا آپ ہر چیز کو اپنی خواہشات کے گرد سمیٹتے رہیں گے؟ اللہ کریم اس ملک کی حفاظت فرمائے, اس قوم کی حفاظت فرمائے. ہم کمزور اور گنہگار ہیں, اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے, اور زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ایک امتی کی, ہر لمحہ ہمیں یہ محبت منانا اور اپنانا اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.